السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے معیشت کے اصول اور ضوابط اور قوانین بھی بتائے ہیں۔ معیشت کے ان قوانین میں مثال کے طور پر زکوٰۃ کا ایک پورا کا پورا سسٹم بتایا ہے، زکوٰۃ کس طرح سے لی جائے گی، کن کن مصارف میں خرچ کی جائے گی، کیسے لی جائے گی، کس دوران لی جائے گی، کتنی مدت بعد لی جائے گی۔ اسی طرح سے سود سے متعلق بھی بڑے واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ اس کی ممانعت ہے، وہ حرام ہے، اس کا لینا بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح لین دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لین دین جب تم کرتے ہو تو اسے لکھ لیا کرو، قرض اگر کسی کو دو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کی کتابت کر لیا کرو، اس میں گواہ رکھ لیا کرو تاکہ بعد میں نزا نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح سے دوسرے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ نے معیشت کے ضمن میں بتائے۔ آج ہمارا پروگرام انہی حوالوں سے ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اسلام میں معیشت کے کیا احکام دیے گئے ہیں، کیا قوانین دیے گئے ہیں، اور اس کا جو اطلاق جب ہم کرتے ہیں خرید و فروخت میں، لین دین میں، تجارت میں، زکوٰۃ میں، پھر دوسرے جو کاروباری معاملات اور آج کل کا جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں پر مختلف شرکاء موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ معیشت سے متعلق قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں ان کی اگر آپ سمری بیان کر دیں، کوئی خلاصہ رکھ دیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔
ہمارے یہاں اس پچھلی صدی میں اسلام کا معاشی نظام کی اصطلاح یا تعبیر بہت اختیار کی گئی، یہ تعبیر درست نہیں
ہے۔ ٹھیک ہے،
نہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام ہے، نہ اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے۔ نظام یا سسٹم کے لیے جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں وہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ نظام بنانا انسانوں کا کام ہے، یہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج جو نظام آپ بنانے کی پوزیشن میں ہیں وہ آج سے دو صدی پہلے بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، سیاست میں نہیں تھے، معیشت میں نہیں تھے، معاشرت کے بعض پہلوؤں میں بھی نہیں تھے۔
ٹھیک،
دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیا کی بڑی تقسیم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گویا ہنٹر گیدرز کا زمانہ تھا، آپ کہتے ہیں پتھر کا زمانہ تھا، آپ کہتے ہیں زرعی تمدن پیدا ہو گیا، آپ کہتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن آ گیا۔ اس طرح کی بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، اس سے معاشی تعلقات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور جب وہ تعلقات میں تبدیلی آتی ہے تو احکام اور قوانین بھی آپ کو نئے بنانے پڑتے ہیں، ضوابط بھی نئے بنانے پڑتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو اس لیے اسلام نے، وہ ایک آفاقی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس پر آپ کو دو صدی کے بعد نظر ثانی کی ضرورت پڑ جائے۔ کوئی نظام بنا کے نہیں دیا گیا، یہ کام انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، احکام دیے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا میں نے اسلام پر جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں لفظ قانون اختیار کیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ خود قرآن ہے، قرآن مجید نے یہی لفظ اختیار کیا ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی دین میں دو حصے کر دیے ہیں، ایک حصے کے لیے الحکمہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ الحکمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ اصول کہ جن کو آپ بنیاد بنا کر کسی نظام فکر کو استوار کرتے ہیں، وہ الحکمہ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایمانیات ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارا گویا الحکمہ کا بنیادی تصور ہے۔
ٹھیک،
یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا، کائنات میں انسان کا اور انسان کا اس کے پروردگار سے تعلق کا رشتہ کن اصولوں پر قائم ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاقیات، یعنی ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا شعور رکھا ہے وہ ہمیں کن چیزوں کا پابند کرتا ہے، کن چیزوں کو اچھا قرار دیتا ہے، کن کو برا قرار دیتا ہے۔ ایک حصہ دین کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کو یہاں الکتاب کہا گیا ہے، یعنی قانون۔ یہاں الکتاب بک کے معنی میں نہیں ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ میں یہی دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے شرع کا لفظ، شریعت کا لفظ، یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خود تورات کیونکہ سراسر قانون ہے تو تورات کا مطلب بھی قانونی ہے۔ تو اللہ کے دین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کا تعلق اس کے فلسفے اور اس کی حکمت سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق قانون سے ہے۔
ٹھیک،
ہمارے ہاں جو فقہ ہے وہ بھی اسی اصول پر قانونی نظام بنایا گیا ہے، یعنی وہ قانون جو انہوں نے شریعت میں دیکھا, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک پوری سلطنت قائم ہو گئی تھی, اس میں بے شمار سوالات پیدا ہوئے, تو اس کے لیے ہمارے یہاں بھی قانون سازی کی ایک تاریخ وجود میں آئی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں کہا گیا ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اخلاقی اصولوں سے, میں اس کی مثال دوں گا, مثلا یتامہ کے بارے میں ہمیں احکام دیے گئے کہ اگر ان کے والدین کوئی مال چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تمہارا اخلاقی رویہ کیا ہونا چاہیے, تمہیں کس طرح ان کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے دیے گئے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اخلاقی احکام, یعنی یہ وہ احکام ہیں کہ جن میں مجھے مخاطب کر کے میرا پروردگار مجھ سے اچھے اخلاقی رویے کا تقاضا کر رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, معیشت سے متعلق بھی مل جاتی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں ایک ضابطہ بنا دیا گیا ہے, یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس ضابطے میں آپ کو رہنا ہے. اس کا بہت اچھا خلاصہ آپ نے خود کر دیا, یعنی مثال کے طور پر ہمیں ایک بنیادی اصول دیا گیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی تمہیں جو کچھ بھی لوگوں سے مال لینا ہوتا ہے, مال ظاہر ہے تجارت سے بھی آپ لیتے ہیں, مال ہی لیتے ہیں, آپ قرض دیتے ہیں اس میں بھی مال ہی کا لین دین ہوتا ہے, آپ کسی کا مال چرا لیتے ہیں تو یہاں بھی مال ہی چرایا جا رہا ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی کوئی مال کا معاملہ ہو رہا ہے یہ باطل طریقوں سے نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید جب اس طرح کی ایک جامع یا اجمالی تعبیر اختیار کرتا ہے, میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثلا وہ کہتا ہے کہ تم کو معروف کو اختیار کرنا چاہیے اور منکر سے بچنا چاہیے, کہتا ہے نا یہ بات. مثلا وہ کہتا ہے کہ تم کو طیبات کھانے چاہیے, خبائث سے بچنا چاہیے. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیے, باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. تو اس کا مطلب ہے باطل طریقے کیا ہوتے ہیں, کھانے پینے میں طیبات و خبائث کیا ہوتے ہیں, معروف کیا ہوتا ہے, منکر کیا ہوتا ہے, انسانی فطرت جانتی ہے. یعنی اس میں قرآن انسان پر اعتماد کر کے, اپنے مخاطبین پر اعتماد کر کے یہ کہتا ہے, جیسے ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی اچھا رویہ اختیار کرو, تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے مخاطب پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے رویے کے فرق سے واقف ہے. یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں ایک مہمان آیا تو مہمان کا اکرام ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اکرام ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی عرف موجود ہے سوسائٹی کے اندر, اسی کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں. تو قرآن مجید بھی ایسے ہی کرتا ہے, یعنی اس نے کسی جگہ پر بھی طیبات و خبائث کی کوئی فہرست نہیں بنا دی, معروف منکر کی کوئی فہرست نہیں بنا دی, بلکہ ایک اصولی بات کہی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہی بات کہی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ کسی کا مال چوری کر کے لے لیا جائے, غبن کر کے لے لیا جائے, جھوٹ بول کے لے لیا جائے, عیب بتائے بغیر کھا لیا جائے, دسیوں صورتیں ہیں جن کے بارے میں مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی بحث ہی نہیں, یعنی پوری انسانیت اس بات سے واقف ہے. آپ کہیں چلے جائیں, چین میں چلے جائیں, جاپان میں چلے جائیں, کون آدمی یہ کہے گا کہ ملاوٹ کرنا کوئی جائز کام ہے, کون کہے گا کم تولنا کوئی جائز کام ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اس میں انسانی فطرت پر اعتماد کر کے یہ کہہ دیا گیا. میں نے اپنی کتاب میزان میں ان تمام روایات کی بھی تشریح کر کے ان کو اس باب میں رکھ دیا ہے جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگ کچھ معاملات بازاروں میں کر رہے ہیں یا انسانوں کے درمیان کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور وہاں باطل طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, تو آپ نے ان کی نشاندہی کر دی, ان سے روک دیا, ان کے بارے میں توجہ دلا دی. اس کی بھی ایک پوری فہرست ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں آپ بھی ایسے ہی دیکھیں کسی چیز کو اور آپ کو لگے کہ یہاں تو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ تو سراسر فریب ہے جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جن کے بارے میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی, سیدھے سادھے طریقے سے میں بھی آپ بھی مشرقی بھی مغربی بھی اجمی بھی عربی بھی امریکی بھی برطانوی بھی یہاں کا رہنے والا بھی ہندو بھی بدھ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کا معاملہ یہ ہو گیا. دو چیزیں اس میں خاص طور پر زیر بحث آ گئیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دیا. وہ کیوں زیر بحث آ گئیں؟ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بہت واضح ہوتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے, اور اس میں بھی واضح ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ بالکل غلط ہے. لیکن جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, حدیثوں میں آتا ہے, بینہما مشتبہات, درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ سی ہو جاتی ہیں, گرے ایریا ہوتا ہے. یعنی اگر ادھر سے اپروچ کیجئے تو لگتا ہے کہ اس میں ہرجی کیا ہے, اور ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی خرابی ہے. تو یہ موقع ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا ورڈکٹ دیتے ہیں. چنانچہ دیکھیے, طیبات اور خبائث کی جو بحث ہے کھانے پینے کی چیزوں میں, اصول ہے طیبات حلال ہے خبائث حرام ہے, اس میں چار چیزوں کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا ورڈکٹ دے دیا ان کے بارے میں کہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. یہاں پر بھی دو چیزیں ایسی ہیں, وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک جوا ہے اور ایک سود ہے.
ٹھیک,
دونوں مشتبہات ہیں, یعنی جو واضح حرمتیں ہیں لوگوں نے الٹ دیے ترتیب. وہ خیال کرتے ہیں سب سے بڑی برائی سود ہے, چوری اس سے بڑی برائی ہے, غبن اس سے بڑی برائی ہے, ملاوٹ اس سے بڑی برائی ہے, وہ تو بدیہات ہیں, تو مشتبہات میں دو چیزیں تھیں. اب جوئے میں بظاہر تو دونوں آدمی بیٹھ کے رضامندی سے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہوتا ہے, بظاہر تو یہی لگتا ہے. اگر آپ ایک زاویے سے دیکھتے ہیں لگتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ رضامندی سے ایک آدمی نے لوٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ایک آدمی لوٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ گندا شیطانی کام.
ٹھیک,
انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. کیونکہ اس میں کیا ہے, اس میں جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں لازمی طور پر دوسرے آدمی کو, کسی ایک کو نقصان پہنچ جانا ہے, لازمی نقصان پہنچ جانا. یعنی یہ امکانات کا کھیل نہیں ہے محض, بلکہ اس میں ایک نے لازمن لٹ کے جانا ہے, یا آپ یا میں, دونوں میں سے ایک ہوگا. تو یہ جو لازمی ضرر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک غلاظت ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو. اور پھر کھیل کھیل میں, یعنی کوئی معاشی عمل نہیں ہو رہا, کوئی انسانوں کی خدمت نہیں ہو رہی. معاشی عمل میں ہم سب انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, کوئی بازار میں سودا لا کے بیچتا ہے تو خدمت کرتا ہے ہماری, تو اس کو پسند نہیں کیا.
ٹھیک ہے,
تو ورڈک دے دیا. اس میں بحث ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سود میں بھی یہی ہے بھائی, آپ نے کسی آدمی کو ایک مکان دیا, آپ کرایہ لے لیتے ہیں اس کا. ایسے ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو قرض کے طور پر, وہاں بھی تو میں نے ادھار ہی دیا تھا,
ادھار ہی دیا تھا,
لیکن میں نے قرض کے طور پر روپیہ دے دیا, تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ ایک زاویے سے دیکھیے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ روپیہ کا کرایہ ہے, کیونکہ آپ میرا روپیہ استعمال کریں گے تو کرایہ دے دیجیے. لیکن دوسرا زاویہ کیا ہے؟ دوسرا زاویہ دونوں میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ جب آپ کرائے پہ کوئی چیز دیتے ہیں, باقاعدہ ایک متعین چیز, تو چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, آپ نے مجھے 1 کروڑ روپے کا مکان کرائے پہ دے دیا, ایک پورے جہاز کو ہم کرائے پہ لے کے چلے جاتے ہیں, اس کو واپس تو کرنے کا اگر نوبت آ جائے گی تو دے دیں گے نا اس آدمی کو. جتنی دیر استعمال کیا کر لیا, اس میں کسی آدمی کے لیے غیر معمولی مشقت نہیں پیدا ہوتی. لیکن جب آپ مجھے روپیہ دیتے ہیں تو روپے کو میں جہاز کی طرح, گاڑی کی طرح, مکان کی طرح استعمال نہیں کر سکتا,
کنزیوم ہو جائے گا.
وہ کنزیوم ہو جائے گا,
صحیح.
یعنی وہ کہیں نہ کہیں خرچ ہو جانا ہے, اس میں مر جانا ہے, فنا ہو جانا ہے, اور مجھے پھر محنت کر کے اس کو پیدا کرنا ہے. تو دونوں میں یہ فرق محمود رکھ
اس وقت ان وہ اشتباہ تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا احل اللہ بیع و
شرا, یہ اشتباہ پیدا ہوا.
اسی لیے
وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی بیع و شرا کی طرح کا معاملہ ہے بھائی. جس طریقے سے ہم سودا لاتے ہیں اس کے اوپر نفع کما لیتے ہیں, تو روپیہ دے کے بھی ہم نے نفع کما لیا, اس پہ اللہ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ قرض پر منفعت لینا یہ ممنوع ہے.
ٹھیک,
تو یہ دیکھیے ایک باب پورا کا پورا واضح ہو گیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک,
وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں. اب یہ جو قرض پر منفعت کا مطالبہ ہے, تو دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی اخلاقی تعلیم ہے کہ بھائی تمہارا ایک بھائی ہے, اصلاً تو وہ تمہارے پاس اگر کسی ضرورت کے لیے مانگنے آ گیا, قرض لینے کے لیے آ گیا ہے, تو تمہیں اس کو ویسے ہی دے دینا چاہیے, مدد کرنی چاہیے اس کی. لیکن اگر قرض دے رہے ہو تو کم سے کم نفع کا مطالبہ اس کے اوپر نہ کرو. تو بڑی عمدہ اخلاقی تعلیم جو دین کا اصلی مقصود ہے اس کے تحت اس سے روک دیا.
ٹھیک,
اسی طرح یہ ہدایت کی کہ تمہارے پاس اگر کوئی مال ہے, وصیت کر رہے ہو یا کوئی اور لین دین کر رہے ہیں, تو اس کو لکھ لیا کرو. بالکل اسی طریقے سے جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ اب یہ جو مال ہے کیا کرنا ہے. وہ انسان ویسے تو وصیت کرتا آیا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ میں کس اصول پر وصیت کروں, اماں کو دے دوں, ابا کو دے دوں, کسی کو کم دوں, کسی کو زیادہ دوں. جس کے بارے میں کوئی بات کروں گا بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی فرمائی اور اپنی طرف سے بتا دیا کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اس طرح تم تقسیم کر سکتے ہو. اس کا ایک پورا باب آپ کے سامنے آ گیا. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں, جیسے زمین مشترک ہے, زمین کے خزانے مشترک ہیں, تیل نکل آیا, اس طرح کی چیزیں, ان کے بارے میں یہ ہدایت فرما دی کہ ان کو مشترک ہی رہنے دو. ان میں اگر انفرادی ملکیت قائم کر دو گے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. بلکہ یہ فرمایا کہ اس کے بعد اگر یہ کر دو گے تو دنیا کے اندر دولت کا ارتکاز پیدا ہو جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ یہ تمہاری اجتماعی ملکیت میں رہیں, یعنی قومی لحاظ سے, قومی املاک کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. یہ چند چیزیں ہیں جو اصل میں دے کے قانون کے طور پر آپ کو چھوڑ دیا گیا کہ اب آپ خود قانون سازی کریں, آپ ان کی بنیاد پر نظام بنائیں, آپ ان کی بنیاد پر جو فیصلے کرنے ہیں کریں.
ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ خد و خال بیان کر دیا, آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اسلام نے ایسا کوئی نظام نہیں دیا, اس نے چند قوانین یا احکامات دیے, ان کو بیس بناتے ہوئے ہر جگہ پر, ہر وقت میں ہر ریاست اپنے اپنے طور پر قوانین بنائے گی.
ریاست بھی, معاشرے
بھی.
دیکھیے ریاستیں بھی عام طور پر کوئی نظام بنانے میں کامیاب اتنی آسانی سے نہیں ہوتی, اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں.
ٹھیک,
اور وہ پھر نظام وجود میں آتے ہیں.
ٹھیک, اس میں جاوید صاحب دو بنیادی سوالات ہیں جو ای میلز پر ہیں, پھر میں آپ لوگوں کی طرف بھی آتا ہوں. आपने ये बता दिया कि जो ऐसे ग्रे एरियाज थे उनको अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया। अब भी जो है हम जब तिजारत करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बहुत सारे ग्रे एरियाज वजूद में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल मेरे पास ये आया है कि जब हम उधार पर कोई कारोबार करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, खरीदो फरोख करते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर उधार पर कर रहे हैं तो कीमत और मुद्दत को तय कर लेना चाहिए कि भाई मैं ये मिसाल के तौर पर ये चीज़ बेच रहा हूँ, ये इतने की होगी, और अगर आप उधार में ले रहे हैं तो आप एक महीने बाद मुझे रकम देंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो मुद्दत आपने तय की है, अगर उस मुद्दत में जिसको पे करना है वो पे नहीं कर पाया, तो हम उससे कोई जुर्माना चार्ज करें? तो अगर जुर्माना चार्ज करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो उस पर ज्यादती हो जाए, और अगर जुर्माना चार्ज ना करें, अब यहाँ पर आम तौर पर उलमाए किराम ये कहते हैं कि जुर्माना हम नहीं ले सकते, ऐसी सूरत में क्या करेंगे?
नहीं, क्यों नहीं ले सकते, यानी वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि जिस वक्त आप कोई मुआहदा करते हैं तो आपको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। हमारे दीन में यह बताया गया कि औफू बिलुकूद, जो मुआहदे भी तुमने किए हैं उनकी पाबंदी करो। अगर आपने किसी अदायगी का वादा किया है या आपने कोई चीज़ ली है, आपको उसे वापस करना है, तो आपको वक्त पर जो आपने तय किया है उसको वापस करना चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं करता, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि दीन की अखलाकी तालीम यही है कि उसको मोहलत दी जाए, उसके हालात देखे जाए, क्या वजह हुई है, मुश्किल पेश आ गई है, कोई इस तरह का मामला हुआ है। आप महसूस करते हैं कि इस तरह की सूरत तो नहीं है, लेकिन लोग सुस्ती कर लेते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। अब मसलन देखिए, हमारी हुकूमतें बिजली बेचती हैं, गैस बेचती हैं, हुकूमतें बेच रही हैं, महकमे बनाए हुए हैं,
सही है।
अच्छा, उसका बिल आपको आता है, बिजली आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं, गैस आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं, उसका बिल आता है तो बताया जाता है कि ये फलां तारीख तक आपको अदा करना है,
ठीक है।
अच्छा, आप नहीं अदा करते, उसके बाद आपको कोई सज़ा मिलनी चाहिए ना, यानी कोई नोटिस मिलना चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि इस मामले में मसलन दो नोटिस पहले दिए जाएं, या दो या तीन तारीखें तय कर दी जाएं, लेकिन इसके बाद कोई सज़ा मिलनी चाहिए। अब माली तावान जो है ये सज़ा की एक किस्म है।
अच्छा,
ये खुद इस्लाम में भी माना गया है। आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कत्ले खता में माली तावान आयद कर दिया जाता है आदमी के ऊपर, जिसको आप दियत कहते हैं। अच्छा, कत्ले अमद में भी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि माफ़ी हो जाए या कोई इस तरह की सूरत पैदा हो जाए, या रियासत समझे कि इस आदमी के साथ रियायत होनी चाहिए, तो वहाँ भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप माली तावान आयद कर सकते हैं। तो माली तावान जो है वो किसी भी जुर्म में, किसी भी कोताही में आयद किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने खुद जो उसके यहाँ मामला होते उसमें भी आयद कर दिया है। कफारा क्या चीज़ है, वहाँ पर भी ये है, यानी गुलाम आज़ाद कर दें, रोज़े रख लें, या मस्किनों को खाना खिलाएं। अब अल्लाह ताला तो ये नहीं कहेंगे ना कि मेरे खजाने में पैसे जमा कराओ, वो तो अपने यहाँ के मस्किनों ही को खाना खिलाएंगे। तो इस वजह से ये माली तावान आयद करना ये बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, और ये गोया एक महजब सी सजा है। भाई, आप किसी आदमी को कहते हैं कि तुमने बिल वक्त पर अदा नहीं किया तो आप बैंक के बाहर तुमको दो कोड़े मारे जाएंगे, तो आप इंतखाब कीजिए ये बेहतर है या 10 रुपये या 15 रुपये जुर्माना कर देना बेहतर है। तो इसके ऊपर कोई एतराज़ दीनी लिहाज से नहीं होता, ना इसको सूद कहा जा सकता है। सूद बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है, उसमें कर्ज पर मनफत का मुतालबा किया जाता है। यहाँ आपने एक चीज़ खरीदी, एक चीज़ बेची, आपको उसकी रकम अदा करनी है। जब वो रकम आपने वक्त पर अदा नहीं की तो उसके नतीजे में बहरहाल आपको जुर्माना किया जाएगा।
ठीक,
ये सूरत हाल बहुत सी जगहों पर पेश आ जाती है, तो मेरे नज़दीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं।
ठीक है जी, कुछ और सवाल आते हैं, मैं बाद में लूंगा, पहले आप लोगों की तरफ आ जाता हूं। जी,
इस्लामी अहकामात में बहुत अहम रुकन जो है वो ज़कात है, कि ख़ास शरा जो आपके माल आपके पास मौजूद है आप ज़कात निकालते हैं। एक तो ये ज़रा वजाहत फरमा दें कि इसकी हिकमत क्या है, और इसका जो मुसर्रफ है वो क्या अपने तौर पर हम करें, अगर हकूमत उसमें कटौती कर रही है तो हुकूमत किन जगहों पे ये इसका मुसर्रफ कर सकती है। दूसरी तरफ जो टैक्स मुख्तलिफ चीज़ों पे हम अदा करते हैं, बहुत सारे टैक्स हैं जो हम आजकल पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स भी दे रहे हैं और साथ ही ये ज़कात भी दे रहे हैं, तो इन ज़रा आप वजाहत फरमा दें कि इसमें इस्लामी कॉन्सेप्ट क्या है।
पहले तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी अल्लाह ताला के दीन में अहकाम होते हैं, जो इस दुनिया में दिए जाते हैं, या तो अल्लाह के हवाले से होते हैं या माशरे के हवाले से होते हैं, तो वो क्या मसला है जो इसका बायस बना है? वो मसला ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इरादा और इख्तियार दिया है। इरादे और इख्तियार का अच्छा इस्तेमाल होता है, खैर वजूद में आता है, बुरा इस्तेमाल होता है, फसाद पैदा हो जाता है। आपने चोरी कर ली, आपने डाका डाल दिया, किसी की इज्जत पर हमलावर हो गए, तो ये इख्तियार का सूए इस्तेमाल है, बुरा इस्तेमाल है। اب جب یہ برا استعمال انسان کرتا ہے تو اس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس کے لیے ابتدا ہی سے یہ ضرورت محسوس ہو گئی, یعنی انسان جیسے ہی اس تمدنی زندگی میں داخل ہونا شروع ہوئے تو یہ ضرورت محسوس ہونے لگ گئی کہ کوئی نظم ہونا چاہیے جو اس طرح اختیار کے سوء استعمال کو روکے. بہت قدیم زمانے میں چھوٹے قبیلے کی سطح پر ایک شیخ قبیلہ کے ذریعے سے یہ نظم وجود میں آنا شروع ہو گیا, یعنی چھوٹی سی برادری بھی بنی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی بزرگ ہے جس کو کچھ اختیارات دے دیے گئے. اب ظاہر ہے کہ جیسے ہی آپ یہ نظم پیدا کریں گے تو خود نظم کو چلانے والے اور جو نظم کی ضروریات ہیں وہ مال کا تقاضا کریں گے.
صحیح,
یعنی آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. کوئی نظام بھی نہیں چلایا جا سکتا, چھوٹے سے چھوٹا ادارہ قائم کر لیں تو اگر آپ اس کو قائم کریں گے تو مال کی ضرورت پڑے گی. اب وہ مال جو ہے اس کی ایک بڑی سادہ اور قدیم شکل تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی کنٹریبیوٹ کر دیں لوگ. ابھی بھی بعض چیزیں ہم کنٹریبیوشن پر چلاتے ہیں, آئیے سب مل کے 10-10 روپے ڈال لیتے ہیں تو ابتدا ہو جاتی ہے اس کی. لیکن یہ ایک بڑے نظام میں قابل عمل نہیں رہتا. چنانچہ آپ اگر قدیم تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو شیخ قبیلہ ہے یا جو سردار مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے قبیلے کے اموال میں ایک حصہ مقرر کر دیا جاتا تھا کہ وہ لازمی طور پر دیا جائے گا. اچھا, شروع شروع میں تو یہ ہے کہ قبیلہ ہے, آپ نے دباؤ ڈالا, اس نے دباؤ ڈالا, کسی نے نہیں دیا تو لوگ دے ہی دیتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جبر بھی داخل ہونا شروع ہو گیا, اس لیے کہ جب لوگ سستی کرتے نہ دیتے, جھوٹ بھی بول دیتے تھے, یعنی واقعی کما کے لائے ہیں لیکن نہیں دے رہے, تو اس موقع کے اوپر ان کو سزا جزا کا بھی تصور دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوئی جس کو آپ ٹیکسیشن کہتے ہیں, یعنی اپنی ابتدائی شکل میں. آپ کو معلوم ہے کہ جو بادشاہ لوگ تھے ان کی طرف سے اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کی کھال نہ کھینچی جائے, کسی کو بغاوت کی سزا نہ دی جائے, تو ایک معاملہ جو ہر شخص کے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا وہ ٹیکسیشن تھی, یعنی لگان, خواہ زمینیں ہیں کا کچھ ہے, وہ لینے کے لیے بادشاہ کے کارندوں نے آ جانا ہے. آپ اگر فیوڈلزم کی تاریخ پڑھیں یورپ میں تو ہر جگہ آپ کو اسی سے ظلم ہوتا نظر آئے گا. آپ کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس بیچارے دہقان کی ضرورتیں اپنی بھی پوری ہوں گی یا نہیں پوری ہوں گی, وہ اپنا حصہ بٹانے کے لیے آ جائیں گے. اس لیے کہ وہ نظام جب ایک مرتبہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ نظام حدود سے بھی تجاوز کرتا ہے. تو اس طرح سے ٹیکسیشن کا جو مسئلہ ہے یہ اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو انسانیت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہے. یعنی سارے ظلم بھی اگر استبدادی حکومتوں سے چھین لیے جائے تو یہ تو بہرحال ایک ایسی ضرورت ہے جس کو وہ پورا کریں گے. آج کے زمانے میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس یہ تو دینا ہی ہے آدمی نے ہر حال میں. اب ٹیکس کیا ہے, میرا کمایا ہوا مال ہے, اس میں سے آپ اجتماعی زندگی کی ضرورتوں کے لیے ایک رقم کا مطالبہ کرتے ہیں. کنٹریبیوشن کے انداز میں کریں, میں دوں نہ دوں پھر تو کوئی اعتراض نہیں. جس وقت آپ قانون کی طاقت سے مجھ سے لیتے ہیں تو یہ اصل میں میرے مال کو لینا ہے. اگر اس کا اخلاقی جواز نہ ہو یا نہ بیان کیا جا سکے تو یہ ڈاکہ ہوگا نا.
بالکل ہوگا,
یعنی اس کے سوا تو کچھ نہیں کہہ سکتے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بڑی موومنٹ چلی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, کہ جی ٹیکسیشن تو بہرحال ہونی ہے, یعنی یہ ضرورت ہے اجتماعی زندگی کی, لینا تو ہے, لیکن اس میں یہ بات کہ بادشاہ سلامت نے فرمان جاری کر دیا یہ کوئی بنیاد نہیں. اس کے لیے آپ کو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے سے ٹیکسیشن کا نظام بنانا چاہیے. تو چنانچہ دنیا میں اب کم و بیش پارلیمنٹیں جو ہیں وہ باقاعدہ طریقے پر بجٹ منظور کرتی ہیں, اس میں طے کیا جاتا ہے کہ کیا ہونا ہے. اس میں بھی دیکھیے, اب ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا جو نظام ہے ہمارے ہاں وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا گیا ہے, اس کی ضرورتیں اور ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی ہیں. ٹیکسیشن کا بھار کمانے والوں ہی پر پڑنا ہے, لوگوں سے لینا ہے نا, یعنی حکومت تو کاروبار کرنے سے رہی. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ لوگوں سے لے رہے ہیں تو آپ نے طے کرنا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, تو پارلیمنٹ خود اشرافیہ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے.
صحیح,
لوگوں کے باہمی مفادات پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا, اجتماعی زندگی کا شان شکو, عمارتیں کیا بنانی ہیں, آپ کا ایوان صدر کیسا ہونا چاہیے, آپ کی افواج کے مراکز کیسے ہونے چاہیے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بیچارے عوام تو بیٹھ کے طے نہیں کرتے, یعنی وہی لوگ طے کر رہے ہوتے ہیں, تو مصارف بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اچھا, پھر بین الاقوامی سطح پر جب آپ ایک طاقت بن جاتے ہیں تو اب آپ کے خرچ اخراجات صرف اپنے یہاں ہی نہیں ہوتے, باہر بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ جنگیں چھیڑ دیتے ہیں, آپ اسلحہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کو بھی سہولتیں فراہم کرنے کی ڈیمانڈ یا مطالبہ پیدا ہوتا ہے. وہ سہولتوں کی ذمہ داری میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور پیدا ہوا دور حاضر میں, تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ پیسے لوگوں سے لیں گے تو خرچ کریں گے. اب مثلاً برطانیہ میں آپ دیکھیے, مثلاً کینیڈا میں دیکھیے, مثلاً آسٹریلیا میں دیکھیے. اچھا, اسی طریقے سے جن جگہوں پر یہ نہیں ہوا وہاں پر بھی بہرحال حکومتیں تو اپنا نظم چلا رہی ہیں, شہر بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, پل بن رہے ہیں,
تجاوز بھی ہونے
تو حدود سے تجاوز بھی ہونے لگا. تو اس کے نتیجے میں وہ ٹیکسیشن کا جو پرانا نظام تھا جس میں جا کے آپ کے سر پر آدمی کھڑا ہو جاتا تھا, اب بھی کھڑا ہے. آپ نہیں دیں گے, یعنی جب طے کر دیا جائے گا 20%, 15% ادھر سے اعلامیہ جاری ہو جائے گا, اب وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کو دینا ہی دینا ہے. کہاں سے دیں, یعنی ہے نہیں ہے, اچھا اس کی اسسمنٹ کیسے ہوگی, یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. میں نے یہ اس لیے پس منظر آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے ٹیکسیشن. اس معاملے میں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ سود اور جوئے کے بارے میں اللہ نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شریعت دی تو یہ خود طے کر دیا کہ حکومت کا, معاشرے کا, ریاست کا حق کیا ہے. یہ ہے زکوٰۃ, یہ نہ کوئی چیریٹی ہے. جس طرح کہ ہم چیریٹی کے لیے لفظ انفاق استعمال ہوتا ہے, آپ کریں جو بھی کر سکتے ہیں, یہ اصلاً حکومت کا حق ہے اور یہی حق ہے. یعنی جو بات طے کر دی گئی ہے, اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو جو حکومتیں بھی قائم ہوں گی, جو ریاست کا نظم قائم ہوگا, جو معاشرے بھی منظم ہوں گے, ان کے لیے انہوں نے نظم چلانا ہے. دو چیزوں کی طرف انہیں توجہ دلائی گئی ہے, ایک یہ کہ لوگوں کے کمائے ہوئے مال میں سے وہ کیا لیں گے, وہ زکوٰۃ ہے. اچھا, دوسرے یہ کہ جو مشترک اموال ہیں, مثلا زمین اور اس کے خزانے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی گئی کہ یہ اپنے ہی پاس رکھو, اپنے پاس یعنی قوم کے پاس,
قوم کے پاس, ٹھیک ہے.
اور یہ جو ظاہر ہے کہ جب اس کا استعمال لوگ کریں گے تو اس کا بھی آپ کو کرایہ لینے کا حق حاصل ہے, جس کو آپ خراج کہتے ہیں. سیدنا عمر کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ بہت سی زمینیں مفتو ہو گئیں تو خراج عائد کر دیا گیا, اس لیے کہ زمین, اس کے خزانے, چراگاہیں, اسی طرح زمین کے اندر سے جو کچھ نکل آتا ہے, یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتا, نہ افراد کی ملکیت میں دیا جا سکتا ہے. جیسے ہی یہ معاملات ہوئے تو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ بتا دیا کہ اگر ان کو تم انفرادی ملکیت میں دے دو گے, جیسے کہ ہم غلطی کرتے ہیں, تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لازماً چند لوگوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو جائے گا,
استحصال ہوگا,
اور استحصال ہوگا اس کے نتیجے میں, اور یہ ہونا ہے. یعنی یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے. تو اس وجہ سے کم وہ اموال کے جو مشترک نوعیت کے ہیں, اور وہ اگر سادہ
لفظ میں ریوینیو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ایک زکات سے
اس سے اپنا سارا نظام ہے. چنانچہ جو آپ کے یہاں خلافت راشدہ قائم ہوئی وہ انہی دو بنیاد پہ قائم ہوئی, زکات لی جاتی تھی اور زکات ہر حال میں لی جاتی تھی, حکومت لیتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو اس معاملے میں کسی کو معافی نہیں دی گئی, یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ کارروائی کی اور یہ کہا کہ جو لوگ ایک اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کریں گے میں لوں گا. کسی آدمی کی یہ بات قبول نہیں کی گئی کہ یہ تو انفرادی چیریٹی ہم کر لیں گے, ہماری مرضی ہے. تو یہ اصل میں ریاست کا حق ہے, پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے.
ٹھیک ہے,
اب رہ گئی اس کے مصارف, تو اس کے مصارف تمام اجتماعی معاملات, یعنی ہر وہ چیز جو اجتماع کی ضرورت ہے. میں اپنی ذات پر نہیں خرچ کر سکتا, جو اجتماع کی ضرورت ہے. اجتماع کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایک بیوروکریسی وجود میں آئے, اجتماع کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایک فوج وجود میں آئے, اجتماع کی ضرورت ہے آپ کے یہاں ایک پولیس کا محکمہ بنے, اجتماع کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے سڑکیں, پل بنائے جائیں. جو بھی اجتماعی ضروریات ہیں, وہ خواہ مسافروں کی بہبود کے لیے ہوں, خواہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہوں, خواہ خلق کی خدمت کے لیے ہوں, خواہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے,
مد میں سے ہی ہوگا.
سب کے سب جو ہیں وہ زکوٰۃ میں ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اسی مد میں سے ہوگا, یعنی جو بھی آپ کے پاس ہم مال ہے آپ خرچ کریں, لیکن زکوٰۃ بہرحال ان سب چیزوں پر خرچ کی جائے.
آپ کی بات سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس زکات سے بڑھ کر ٹیکس لینے کی پھر مجاز حکومت نہیں ہے.
اسی وجہ سے قرآن مجید نے جس وقت شریعت کے معاملات بیان کیے اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے شریعت کیسے حاصل کریں گے, جب بڑے پیمانے پر لوگ, تو اس میں یہ کہہ دیا کہ بس یہ چیز ہے جس کو آپ لے سکتے ہیں, اس کے بعد فخلوا سبیلہم, آپ کچھ نہیں لے سکتے ان سے,
نہیں لے سکتے.
اور اس طرح سے گویا وہ بادشاہوں یا حکومتوں یا پارلیمنٹ کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چھین لیا جو انسانوں کے استحصال کا ذریعہ بنتا ہے. ایک بظاہر اخلاقی مطالبہ, یعنی بظاہر بات معقول سی لگتی ہے کہ بھائی حکومت کا نظام چلانا ہے, ٹیکس کیوں نہیں دیتے, لیکن یہ ٹیکس آپ مقرر کریں گے نا, کتنا مقرر کریں گے. آپ یہ دیکھیں, یہ جو آپ کے پاناما اور اکاما اور آپ کے ورجن آئی لینڈ اور فلاں اور فلاں, یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ یہیں سے ہوتے ہیں. جب آپ خود اس معاملے کو طے کرتے ہیں تو حدود سے تجاوز کرتے ہیں, اس کے بعد لوگ اپنا مال چھپانے کے راستوں پر نکل آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں بہت بڑے مسئلے میں انسانیت کے لیے غیر معمولی کرم اور رحمت فرمائی ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ میں طے کر دیتا ہوں, تو وہ طے کر دیا. اب آپ کے لیے چادر میسر آ گئی, تو دو ہی راستے ہیں. یعنی ایک مسلمان اگر حکومت کا نظم چلا رہا ہے اور اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ ٹیکس نہیں لے گا, زکوٰۃ لے گا. آپ دیکھیں جو ہمارے پرانے قدیم اہل علم ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومتیں جو زکوۃ لیتی ہیں وہ خلافت ہوتی ہیں,
اچھا,
اور وہ حکومتیں جو ٹیکس لیتی ہیں وہ بادشاہتیں ہوتی ہیں. یعنی فرق ہی یہی بیان کیا جاتا تھا, ابن خلدون کو دیکھ لیں. یعنی یہ گویا جس کو آپ ہمارے یہاں بہت لفظ خلافت بولا جاتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت کہ جس میں اس قانون کی حکمرانی ہے جو اللہ نے دیا ہے. یعنی میرے نزدیک اس کی صحیح تعریف یہ ہے. تو اگر آپ وہ حکومت قائم کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے لیے یہ طے ہے کہ آپ لوگوں کے اموال پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے, جبرن کچھ لینے کا ایک پیسہ بھی, سوائے اس کے جو اللہ نے طے کر دیا ہے, باقی آپ کے پاس یہ خزانہ موجود ہے. یعنی ظاہر ہے کہ حکومت زمین پر قائم ہوگی, زمین اس میں سے خزانے نکالیے, ان کو اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال کریں, زمین کے استعمال کا کرایہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے
جناب.
لیکن صحابہ کرام قرون اولا یا خلافت راشدہ کے دوران زمین جو تھی وہ ذاتی ملکیت میں ہوا کرتی تھی, یہ ملکیت ریاست کی ملکیت تھی, وہ ذاتی ملکیت میں تھی, خود ان کو زمین کے اوپر ساری کاشتکاری کرتے تھے. پھر اس کے بعد سے یہ آپ نے کیسے یہ فرما دیا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ ملکی ریاست کی ملکیت ہوگی؟
یہ زمین تصرف میں دی جاتی تھی, تصرف میں آپ دے دیجیے. مثلا کسی آدمی کو آپ استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں, اس نے گھر بنانا ہے, یہ آپ بغیر معاوضے کے بھی دے سکتے ہیں, معاوضہ بھی لے سکتے ہیں, دونوں طریقے اختیار.
یعنی وہ ریاست دیتی تھی ان کو کہ یہ آپ اس کے اوپر کاشتکاری کرو,
ایسے ہی بالکل
ان کی اپنی ملکیت نہیں تصور کی جاتی.
جتنے سواد عراق کی زمینیں ہیں ان پر ہی تو وہ بحث ہوئی ہے. 6 دن تک حضرت عمر کے ساتھ لوگوں نے بحث کی اور مطالبہ کیا کہ جی یہ تو اصل میں یعنی ملک فتح ہو گئے تھے نا, اتنے بڑے پیمانے کے اوپر, یہ جو آپ کا فرات کا اور دجلہ کا درمیانی علاقہ ہے, دنیا کا زرخیز ترین علاقہ, یہ یعنی لاکھوں ایکڑ زمین ہے جو یک بیک قبضے میں آ گئی. تو مدینے میں وہ بڑی مشہور بحث ہوئی ہے, آپ پڑھیے کتاب الخراج امام یوسف کی. حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ لوگوں کی انفرادی ملکیت میں نہیں دوں گا. لوگوں نے کہا جی آپ کمال کر رہے ہیں, یعنی ہم نے فتح کی ہے, آپ مجاہدین میں تقسیم کریں اس کو. نہیں مانے وہ, اس پر بحث ہوئی اور آخر الامر لوگوں نے ان کی رائے کو قبول کیا. اس کے بعد یہ اتنی بڑی زمینیں, عراق کی زمینیں, شام کی زمینیں, مصر کی زمینیں, یہ جو آپ سمجھیں لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمینیں ہیں, یہ صدیوں تک خراجی زمینیں رہی ہیں. یعنی ریاست کی ملکیت ہے, لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں, وہ اس کا کرایہ ادا کرتے تھے جس کو خراج کہا جاتا تھا, اور وہ ان کی نسلوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی تھی. یعنی یہ نہیں کہ ان سے چھین لی جاتی تھی, لیکن وہ خراج تھا, جس وقت آپ چاہیں ان کو بے دخل کر دیں. خود ہندوستان میں یہی تھا, یعنی مغلوں کے زمانے میں ایک تعلق دار مقرر کر دیا جاتا تھا جو زمین کا نظم و نسق چلاتا تھا, جب چاہتا تھا بادشاہ اس کو محروم کر دیتا تھا.
اور وہ صرف مسلمانوں میں ہوتی تھی یا غیر مسلموں میں بھی تقسیم کرتے تھے؟
غیر مسلموں کو بھی دے دی جاتی تھی, اس کا تعلق کاشتکاروں سے, اس کا کوئی مسلم غیر مسلم سے تعلق نہیں ہے.
ابھی بھی اس کی ایک خاص شکل لیز کی صورت میں نا, کہ لیزنگ پہ آپ ملتی. وہ ایک
یہ جو خراج جس کو کہا جاتا ہے, یہ صرف زمین کا کرایہ ہے. زمین, اس کے خزانے, مثال کے طور پر آپ کو ایک زمین استعمال کرنے کے لیے گھر کے لیے دی گئی ہے, پتا چلا اس کے نیچے تیل ہے تو آپ مالک ہو گئے اس کے.
نہیں, حکومت لے لے گی آپ سے,
وہ لے لے گی اس سے. اسی طریقے سے اسی اصول کے اوپر جس وقت کسی اجتماعی مقصد کے لیے سڑک نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے,
وہ بھی حکومت بے دخل کر دیتی ہے.
اصول کیا ہے؟
اصول
در حقیقت آپ اس کے مالک ہیں ہی نہیں ہیں, اور ہو کیسے سکتے ہیں؟ عقل بھی نہیں مانتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں زمین ہے کیا. یعنی ہم یہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ زمین ہے؟ زمین تو اس کے نیچے میلوں ہیں, یہ ساری کی ساری, اس کے ہم مالک ہو گئے ہیں. اس کے استعمال کا کرایہ دے کے یا اس کے لیے کوئی معاوضہ دے کے ہم نے اس کی پرائیویسی اپنے لیے خاص کر لی ہے.
ٹھیک,
اس کو جب اجتماعی مقاصد ہوں گے لے لیا جائے.
آپ نے فرمایا ہے کہ سود لینا تو حرام ہے, تو سود دینے کے متعلق آپ نے اس میں کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے؟
قرآن مجید پڑھ لیجیے.
جس آدمی تو وہ تو پھر سودی نظام کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. اگر سود دینا گناہ نہیں,
نظام کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا. اسلام کو صرف سود کا پتا ہے. یہ نظام کے الفاظ ہم نے بہت بولنے شروع کر دیے ہیں.
اچھا,
یعنی نظام جو ہے وہ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے. سود ایک عمل ہے, یعنی ہم غبن کرتے ہیں, ہم کم تولتے ہیں, ہم ملاوٹ کرتے ہیں, کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کون سا نظام چل رہا ہے, گلی گلی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں حرام ہیں. اسی طریقے سے اپنے کسی بھائی سے جب آپ نے اس کو قرض دیا ہے تو قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. یہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ ظلم ہے, یہی کہا ہے نا. اچھا, جگہ جگہ کیا, لا تاکلوا, یہی لا تاکلوا اموالکم
بینکم بالباطل,
لا تاکلوا الربا, ہر جگہ یہی کہا ہے. تو کھانا ممنوع ہے, البتہ جس وقت سود کو آپ آؤٹ لا کر دیں گے, آپ کہیں گے کہ سود کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر لینے والے بھی مجرم قرار پائیں گے. دونوں ہی ہوں گے نا, یہ جو قرض لیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں ممنوع قرار دی گئی وہ سود کھانا ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے لیے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کا پورا بیان پڑھ لیں.
جی ٹھیک ہے.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تزکیہ و تطہیر کے لیے معیشت سے ریلیٹڈ چند اصول دیے ہیں, ان کو اگر ہم ٹیکس کے نظام سے ریپلیس کر دیں تو اس کی ترجیح دینے کی وجوہات کیا ہوگی؟ کیا یہ انسانی فطرت کے قریب تر ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے یہ چند اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا معیشت کے متعلق؟
جی بالکل, اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہ بالکل انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے, وہ عقل کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے جو اس کے اوپر ہوئی ہے. جو لوگ شریعت کو اس کی گہرائی میں جا کر نہیں سمجھتے وہ بسا اوقات اعتراضات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اندر اتر کے سمجھیں تو انسانوں نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مقابل میں خدا کے فیصلے خالص علم اور خالص حکمت پر مبنی ہے. میں نے پچھلے دنوں بعض لوگوں کو توجہ دلائی کہ اگر آپ صرف جو اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام دیے ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیں, اور اس کے بعد انگلستان میں, امریکہ میں یا دنیا کی جدید ریاستوں میں جو میراث کا قانون ہے اس کو پڑھیں, آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقسیم کیسی ہے, کن اصولوں پر مبنی ہے, اور وہاں کس طرح سے جذبات حالات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کیسی بے انصافیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بسا اوقات کسی چیز کی حکمتوں پر غور کرنے کی بجائے یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر فیصلے کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے توجہ دلاتے ہیں کہ میری بات کو سمجھو, میں علیم و حکیم ہوں, انسانی فطرت کو میں جانتا ہوں, میں تمہارا خالق ہوں. اس وجہ سے جب میں حکم دیتا ہوں تو ٹھیک اس جگہ بھی میں نے دیکھی آپ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ کیوں زکوٰۃ کا ایک قانون بنایا گیا اور کیوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے زائد ایک پائی بھی نہیں لی جا سکتی. یہ استبداد کا, جبر کا وہ آخری ہتھیار ہے جو حکومتوں کے ہاتھ میں رہ گیا ہے, وہ بھی چھین لیا گیا.
جس طرح کے ابھی کہہ رہے تھے کہ حکومت صرف زکوٰۃ لے گی ٹیکس نہیں لگائے گی, ہم اگر صحابہ کو ان کے نظام کو دیکھیں کہ ان کے پاس زکوٰۃ تھی, ان کے پاس زمینیں تھیں, ان کے پاس جزیہ آ رہا تھا, جنگ و جدل میں مال سباب آ رہا تھا, وہ حکومت چلا سکتے تھے. لیکن آج اگر ٹیکس وغیرہ اپلائی نہیں ہوں گے تو خالی زکوٰۃ کس طرح اتنے بڑے لیول کو مینیج کرے گی؟
خالی زکوٰۃ تو ہم لے ہی نہیں رہے نا, اگر پراپر لی جائے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی ٹیکس کی.
اس وقت بہت سے مسئلے ہیں جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں سارا تصور ہی غلط ہو گیا, اس کو ہم نے چیریٹی سمجھ لیا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ اگر کوئی حکومت نہیں لیتی تو تب بھی یہ اللہ کا حق ہے, آپ معاشرے کی خدمت کے لیے دینے کے پابند ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ حکومت لے گی تو تب دیں گے, نہیں, ہر حال میں آپ دیں گے. لیکن حکومت لے گی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے, یہ اسی کا حق ہے, اس کے سپرد آپ کو کرنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا اقدام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ راشد نے کیا ہے وہ مانعین نے زکوٰۃ کے خلاف کیا ہے, اس لیے کہ یہ حکومت کا حق تھا. اور اس میں جو الفاظ کہے ہیں وہی اصل میں ہر حکومت کے سامنے رہنے چاہیے کہ جو تم ایک اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے پیغمبر کو وہ نہیں دو گے تو میں لے لوں گا تمہارے پاس آ کے. یعنی یہ حکومت کا حق ہے, یہ ان معاملات میں سے نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ تصور غلط ہوا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے کیا؟ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ مال میں 2.5% ہوتی ہے, حالانکہ معاشی کے لیے بالکل الگ نظام ہے اس میں. یعنی جانور ہوتے تھے ایک زمانے میں, تو سب سے بڑا مال جانور, عربی زبان میں لفظ مال بولا جائے تو اس کا پہلا اطلاق جو ہے وہ جانوروں پر ہوتا ہے. آپ دلچسپ بات دیکھیں, عربی زبان میں دو تعبیریں ہیں, کہتے ہیں کہ صامت المال, یہ کیا ہے؟ سونا چاندی. اور ناطق المال, بولتا ہوا مال, یہ کیا ہے؟ بھیڑ بکریاں, اونٹ, بولتا ہوا مال ہے نا. تو وہ سیدنا ابو ذر سے متعلق ایک روایت ہے کہ ایک صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے صحابہ میں سے, تو انہوں نے ان سے کچھ سوال جواب کیے اور آخر میں پوچھا کہ آپ کے پاس مال وال کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں ہیں, ان سے میرا گزارا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں صامت المال کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, یعنی وہ جو مال بولتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سونا چاندی,
بینک بیلنس کہتے ہیں,
بیلنس کہتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ مال سب سے بڑا تو اس کے الگ ہے. اچھا, اسی طرح سے پیداوار, یعنی ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ رقم آئی یا کوئی مال آیا اور وہ آپ کی بچت بن گیا ہے یا آپ کا ایسٹ بن گیا ہے یا آپ کی ویلتھ بن گیا ہے, اس میں 2.5% ہے. جو جہاں سے وہ جنریٹ ہو رہا ہے جس کو پیداوار کہتے ہیں, جیسے زرعی زمین سے پیدا ہو رہا ہے, جیسے آج کل صنعتوں سے پیدا ہو رہا ہے, جیسے کرایوں سے پیدا ہو رہا ہے, جیسے فیسوں سے پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے پیداوار کا اصول ہونا چاہیے. اور وہ 10%, 5%, 10% اور 20% ہے. یعنی
اور وہ ہر پیداوار پر,
ہر پیداوار سال, وہ پورے سال میں بھی نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے ایک تو یہ ہے کہ اس کے اطلاق کو لوگ نہیں سمجھتے, دوسرا یہ ہے کہ دوسری بہت بڑی چیز موجود ہے آپ کے پاس, وہ ہے زمین اور اس کے خزانے. اب دیکھیے کہ اس میں کیا ترغیب دی گئی ہے. پہلی چیز یہ کہ زمین کے استعمال کا آپ معاوضہ لے سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ آپ حالات کے لحاظ سے مقرر کریں گے، شہروں میں اور ہوگا، دیہاتی زمینوں میں اور ہوگا، مختلف جگہوں پر اور ہوگا. پھر یہ کہ زمین کے اندر سے جو خزانے ہیں ان کو نکالیے. یہ انہی کو نکالا گیا تھا نا جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں خلیج کی ریاستوں میں یعنی برسوں تک، کم و بیش ایک صدی تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، ضرورت ہی نہیں پڑی حکومتوں کو. اتنے بڑے پیمانے پر زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ پھر زمین کے نیچے سے اور آسمان کے اوپر سے آپ کو رزق بھی دیتا ہے. لیکن یہ ضروری
جو ہے اگر وہ انفرادی سطح پہ کوئی دے رہا ہے اس کا کیا طریقہ کار پھر ہوگا؟ اور حکومت اگر لے رہی ہے تو وہ تو حکومتی خزانے میں چلا گیا، تو یہ کیا جائز ہے کہ اپنے طور پہ بھی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے دیں اور حکومت کیا؟
اگر حکومت نہیں لے رہی، حکومت نہیں مطالبہ کر رہی، تو آپ کو ذاتی طور پر تو دینا ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ قانون بناتا ہے تو اللہ تو صرف حکومتوں کے لیے نہیں بنائے گا نا، یعنی آپ معاشرے کی خدمت کریں گے اگر حکومت نہیں لے رہی. اگر حکومت لے رہی ہے تو پھر آپ ایک پائی بھی نہیں رکھ سکتے، آپ کو دینا ہوگا وہ سب کچھ جو ہے. آپ کے پاس حکومت نے پورا نہیں لیا، کم لیا ہے یا لے ہی نہیں رہی، تو اس صورت میں آپ کو خود ادا کرنا چاہیے. تو خود کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کون ضرورت مند ہے. کوئی غریب ہو سکتا ہے، کوئی مسکین ہو سکتا ہے، کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے، کوئی تعلیم کی خدمت ہو سکتی ہے. جہاں آپ سمجھیں کہ کوئی خلق کی خدمت کا کام ہے، خالق کی خدمت کا کام ہے، اس میں صرف کریں، کوئی پابندی نہیں ہے.
ان معاملات کے پیش نظر جو جواہرات ہیں، ہیرے موتی جواہرات، ان کو کیوں ایگزمپٹ کیا گیا ہے زکوٰۃ کے متعلق، جبکہ سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے؟
بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اصل میں دیکھیے، ہر دنیا کا ٹیکسیشن کا نظام جو ہے اس میں ایگزمپشن کا اصول لازمن رکھنا پڑتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزمپشن کے قواعد بتائے. آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس سونا چاندی ہو، آپ کے پاس مال ہو، تو اس میں بھی آپ نے یہ بتایا کہ اتنا ہو تو پھر زکوٰۃ لی جائے. یہ کیا ہے؟ یعنی ایک حصے کو ایگزمپٹ کر دیا. ایسے ہی آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، آپ کے پاس اونٹ گائے ہیں، آپ کے پاس یہ چیزیں، ان میں بھی ایک نصاب بنایا. نصاب کیا ہے؟ ایگزمپشن، کہ اس پہ آپ سے نہیں لیا جائے گا. ایسے ہی بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن سے زکوٰۃ لینا پاسیبل نہیں تھا، ممکن نہیں ہوتا. مثلا آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سبزیاں اگتی ہیں، تو ویسے تو زکوٰۃ ان سے بھی لینی ہے، اس لیے کہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے. لیکن سبزی کی زکوٰۃ جیسے ہی ہم لیں گے تو اب وہاں سے اٹھا کے مدینہ اگر لائی جائے گی تو سبزی تو اس قابل ہی نہیں رہے گی،
تو
پیرشیبل ہے. تو لیسا فی الخضروات صدقہ، آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے معاف کر دیا، ایگزمپٹ کر دیا. اگر آپ کل کو اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ سبزی کی زکات دے سکتے ہیں، پریزرو کر سکتے ہیں، یا لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کی جگہ مال میں معاوضہ دے سکتے ہیں، تو آپ لیں گے اس میں بھی. اسی طرح ہیرے جواہرات کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ہیرا ہے، اس میں سے آپ زکوٰۃ آپ سے مانگی جائے تو اس کی قیمت ہے، وہ زکوٰۃ دیں گے کہاں سے؟ لوگوں کے پاس اس طرح کرنسی اموال موجود نہیں تھے، سونا چاندی بھی ایسے موجود نہیں تھا. اچھا پھر کیا اس کو کہا جائے گا؟ کاٹ دیں. سونے کو تو آپ توڑ سکتے ہیں، اس کو آپ نے کاٹا نہیں تو اس کی قیمت ختم ہو گئی. تو اس میں بھی آپ کو ایگزمپٹ کیا گیا. لیکن اگر کسی موقع کے اوپر ایسی صورت پیدا ہو کہ آپ اس سے لے سکتے ہیں، تو یہ بہت ایسے ہی کسی جگہ آفت آ گئی، مصیبت آ گئی. اسی طرح اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، غلاموں کے معاملے میں، غلام بھی مال تھے اس زمانے میں. یعنی جب اسلام نے غلامی کا راستہ بند کر دیا سورہ محمد میں، لیکن جب تک وہ موجود تھے مال کی حیثیت میں بکتے تھے. تو اس معاملے میں آپ نے فرمایا قد افوت عن الخیل والرقیق، یعنی میں نے گھوڑوں پر اور غلاموں پر زکوٰۃ معاف کر دی. یہ بھی ایگزمپشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی میں غلاموں پر زکوٰۃ لگاؤں گا تو وہ غلام ہی پر جا کے بار بن جانی ہے.
ہاں، وہ بار بار اس میں
مالک بیچارہ اسی کو تنگ کرے گا، تو نہیں لی. گھوڑوں کو انکرج کرنا پیش نظر تھا کہ عربوں میں گھوڑوں کی پرورش کی جائے، اونٹوں کی تو کرتے تھے بہت، لیکن گھوڑوں ہی کی جائے، کیونکہ خود ریاست کی ضرورتیں بن رہی تھیں، تو آپ نے ان معاف کر دی. تو ایگزمپشن کا اصول جو ہے وہ ہر جگہ قائم کرے کیا جائے گا. آج بھی جب ہم زکوٰۃ لیں گے تو آپ مثال کے طور پر تنخواہوں میں سے لیں گے، مثلاً فیسوں میں سے لیں گے، مثال کے طور پر صنعتی پیداوار میں سے لیں گے، تو ہر جگہ ایگزمپشن کا اصول ہوگا. تو آپ پھر مقرر کرتے ہیں، اس وقت بھی جب آپ ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اتنی رقم پر نہیں لیا جائے گا، تو یہ ایگزمپشن کا اصول ہے. یہ بعض اوقات حالات کے لحاظ سے دینا پڑتی ہے، بعض اوقات کسی آفت کی وجہ سے دینا پڑتی ہے. آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں علاقے میں چونکہ سیلاب آ گیا ہے تو اب اس میں سے مالیہ نہیں لیا جائے گا، یہ ایگزمپشن ہے. تو حضور نے بھی اس کی پوری تعلیم دی ہے، اس کو میں نے بیان کر دی ہے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ.
غامدی صاحب، ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معیشت کا نظام کوئی واضح نہیں کرتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ زکوٰۃ کا ایک نظم ہے جو پوری معیشت اسلامی اگر سٹرکچر دیکھا جائے, جیسے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دی ہے کہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, تو یہ ایک اگر نظم نہیں تھا, یعنی آپ اس کو قانون کی ریپلیسمنٹ میں اگر کہہ رہے ہیں تو یہ ایک نظم نہیں تھا, تو اس کو اتنا شدید ہو کر انہوں نے امپلیمنٹ کیوں کروایا پھر؟ اگر یہ ایک نظم, یعنی اگر اسلام کا کوئی معاشی نظام نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ پھر کیوں اس میں رکھی گئی ہے؟ یہ ٹیکسیشن, یہ بھی تو عام لوگوں کی جو ہے اس پہ سوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا, جیسے بہت سارے مسائل ہیں کہ مشاورتی جو ہے باہمی مشاورت سے,
سوال واضح ہے, بالکل واضح,
اور یہ جو ہے اس سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں آپ جیسے انکم ٹیکس کی بات ہو رہی, ٹیکس کی بات ہو رہی, تو ایک انکم ٹیکس ہے جو انکم پہ ہے, سیل ٹیکس ہے وہ کنزمپشن پہ ہے, یہ دونوں ہی انڈیویجولس کو دینے پڑ رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم یہ زکوٰۃ کا سسٹم نہیں لگاتے ہیں یا یہی جو ہے وہ زکوٰۃ کا اگر اس کی ریپلیسمنٹ میں کریں گے تو اس میں کیا ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا ہے دین ہمارا یا اسلام جو ہے اس میں؟ اس میں ذرا مہربانی فرما دیجیے.
یہ سسٹم کا لفظ یا نظام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شعبے میں آپ کوئی نظام بنا رہے ہیں اس کے لیے ایک جامع اور مانے قانون دیجیے. مثلا آپ کیپٹلزم کو نظام کہیں گے, آپ سوشلزم کو نظام کہیں گے, آپ کمیونزم کو نظام کہیں گے, اس لیے کہ وہ بحثیت مجموعی پوری معیشت کو دیکھتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ جمہوریت کو ایک نظام کہیں گے, اس لیے کہ اس میں ادارے بنائے گئے ہیں, ان کے باہمی تعلقات طے کیے گئے ہیں, اس کی بڑی تفصیلات ہوتی ہیں. تو سسٹم اور نظام کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے. یہ جو انفرادی تقاضے ہوتے ہیں قانون, اب مثال کے طور پر آپ نے ٹریفک قانون بنا دیے, آپ نے ٹیکسیشن کا قانون بنا دیا, تو ٹیکس کا قانون ہے, ٹیکسیشن کو قانون کہا جاتا ہے. جن جگہوں پر کوئی نظام بھی موجود نہیں تھا قبیلوں میں, وہاں پر بھی ٹیکس بہرحال موجود تھا, میں نے اس کی پوری تاریخ سنائی ہے. تو اس کے لیے صحیح لفظ لا ہی ہے. جب تک بہت سے قوانین بنا کے ایک پورا کا پورا اسٹرکچر نہ کھڑا کر دیا جائے, اس کے لیے سسٹم یا نظام کا لفظ نہیں بولنا چاہیے, وہ غلط فہمی کا باعث بنتا ہے.
مصارف زکات کے 8 مصارف میں سے ایک کلیکٹر بھی ہے کہ اس کو بھی زکات میں سے دیا جائے گا, تو پھر یہ آیت جو ہے وہ اٹ سیلف ریکوائر نہیں کرتی کہ ایک اسلامک سٹیٹ ہو اس میں جو زکات کا نظام ہو اور وہ جو ہے وہ زبردستی لی جائے گی ہر ایک سے؟ جیسے اب بہت سارے جو علماء ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو خدا کے نازل کردہ احکامات ہیں ان کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو وہ کافر ہوں گے لوگ, وہ منافق ہوں گے, یا وہ جو مشرق ہیں, وہ جو واٹس ایور جو بھی یوز کیا اس میں. تو اس کا مطلب تو یہ آیت اگر پڑھیں تو یہ اٹ سیلف یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک اسلامی نظام کو بھی بتا رہی ہے, ایک اسلامک سٹیٹ بھی ہونی چاہیے پھر, یہ ادروائز.
آپ کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ زکات جس طرح سے لی جا رہی ہے کلیکٹر کا, تو زکات کا تو کم از کم نظام ہے پورا, جو
پورا ایک نظام ہے اسلام جو معیشت,
ٹھیک ہے, معیشت کا نظام نہ صحیح زکات کا نظام تو ہے. جی جاوید صاحب,
یہ نماز کا بھی نظام ہے, روزے کا بھی نظام ہے, اس کو آپ معیشت کا نظام کہیں گے,
زکات کا نظام.
زکات تو ظاہر ہے کہ جس معاملے میں قانون دیا جاتا ہے وہ تو ایک پوری بات کہی جائے گی نا پھر اس کے بارے میں, تو یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ ٹیکسیشن کا نظام کن کے لیے دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے دیا گیا ہے نا.
بالکل صحیح.
اس وقت دنیا میں کون سی حکومت ہے جو ٹیکس نہیں لگا رہی؟
تقریباً سبھی لگا رہی,
سبھی لگا رہی ہیں نا. تو اس کا مطلب کیا, مطلب یہ ہے کہ ٹیکس تو ہر حکومت نے لگانا ہی ہے. کوئی نظام, کوئی معاشرت آپ جب قائم کرتے ہیں اور اس میں ایک حکومت کا نظم قائم کرتے ہیں تو ٹیکسیشن آ جائے گی. میں نے پوری تاریخ آپ کو بتائی ہے کہ ابتدائی قبائلی نظام سے یہ پیدا ہو گیا. آپ قدیم ترین تاریخ پڑھیں, وہاں پر ایک سردار ہے, اس کے لیے بھی چوتھ مقرر ہے, لکھ لیں,
بالکل
چوتھائی مال آپ نے دینا ہے اس کو ہر حال میں. تو اس وجہ سے یہ ٹیکسیشن جو ہے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زکوٰۃ کا قانون دیا. قانون جو ہوتا ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے, یعنی صرف نظام نافذ نہیں کیا جاتا, قانون بھی نافذ کیا جاتا ہے.
بالکل کیا جائے گا,
قانون ہے اللہ تعالیٰ کا, اس قانون کی پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیے جو آیت جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون, یعنی جو لوگ خدا کو مان کر اس کے نازل کردہ حکم کو نہیں مانتے. حکم اور قانون, یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں. جو الفاظ اللہ نے اختیار کیے ہوتے ہیں انہی کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے, ورنہ غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً معیشت کا کوئی نظم بنا دیا گیا ہے, معیشت سے متعلق چند قوانین دیے گئے ہیں, ان قوانین کی پابندی کرنی ہے مجھے بھی آپ کو بھی. اچھا, جب مسلمان انفرادی حیثیت سے اللہ کے مخاطب ہوں گے تو مثلا نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مجھے بھی کہیں آپ کو بھی. جس وقت ان کی کوئی حکومت بنے گی یا ان کا کوئی نظم ہوگا وہاں بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں. مثلا یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے حکمرانوں کو کام ہے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کریں, نماز کا اہتمام کریں. اسی طرح حکمرانوں کو یہ قانون بتایا گیا ہے کہ اگر کہیں ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوتا ہے تو تمہارے پاس طاقت ہو تو تم مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کرو گے. اسی طرح بعض سزائیں ہیں بعض جرائم کی, حکمرانوں کو کہا گیا, ظاہر مسلمان حکمرانوں کو کہا گیا ہے. تو یہ ہے اس کو سمجھنے کا صحیح طریقہ.
آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، تھینک یو سو ویری مچ. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہم نے آج جو گفتگو کی وہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے اندر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، معیشت کے جو اصول و ضوابط اس سے ملتے ہیں ہمیں اور اس کے جو احکامات ملتے ہیں ان سے متعلق ہم نے گفتگو کی. اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سود بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور جو ٹیکسیشن کا جو جدید سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ایک بات جو یہاں پر ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے اور ان احکامات کی روشنی میں ہم خود قانون سازی کر سکتے ہیں اور ہم اپنا اپنا سسٹم بنا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس پر گفتگو مکمل تو نہیں ہو پائی ہے، لیکن آج کا پروگرام ہمارا یہاں ختم ہو گیا ہے. اس سے متعلق بہت سارے سوالات یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے اور یہاں پر موجود جو افراد ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ہوں گے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں اگر ممکن ہوا تو ان سوالات کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.